نبينا محمد وعلى آله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان المجيد الحميد في مقام آخر في بعض الآية: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله مولانا. عزیز دوستو، محترم بھائیو اور میرے بزرگو، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے، کروڑ ہا بار احسان ہے جس نے اپنے نام کی عظمت کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے. ہم یہاں اس ارادے سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. انسان دنیا کے اندر مختلف ارادے بناتا ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین ارادہ وہ ہے جو وہ آخرت کے لیے کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، اور اس کا عرصہ بہت مختصر ہے. اور اس مختصر عرصے پر جو ہم نے محنت کرنی ہے، وہ ایک لا محدود اور لا منتہی لافانی راستے پر لے جانے والی ہے. کسی کی عمر کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت جی ارشاد فرمایا کرتے تھے جب یہاں خطاب کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ 100 سال زندگی عطا فرما دے، تو اس آخرت کے صرف ایک دن کے مقابلے میں اس کی مقدار 3 منٹ بنتی ہے. اب 3 منٹ میں سے 1 منٹ ہم لا علمی میں گزار دیتے ہیں، جس میں بچپن ہے، عرض عمر کا وقت ہے، اور 1 منٹ وہ ہے جو ہم سو کے گزار دیتے ہیں. صرف 1 منٹ ہے جس کی محنت کر کے ہم نے ایک ایسی زندگی جس کی کوئی حد اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کی، جس کا کوئی اخیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نہیں ہے، اس کی ہم نے تیاری کرنی ہے. اور ہم خواب غفلت میں کیسے سو سکتے ہیں دوستو؟ اس کام کے لیے جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں تخلیق فرمایا، وہ ایک ہی کام ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. یہ جو ہم باقی تمام کام کر رہے ہیں، یہ کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق نہیں فرمایا. وہ تو جب روح نفخ کرتا ہے فرشتہ، اس وقت وہ مقرر کر دیتا ہے ہر چیز، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس نے کرنا کیا ہے، اس نے جانا کہاں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے کوئی کمالات ہیں یا ہماری کوئی بہت بڑی فنکاری ہے کہ ہم یہ کام انجام دیتے ہیں. دوستو، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اس سے ہم جتنی جلدی نکل آئیں اتنا ہمارا فائدہ ہے. اسی سبق کو یاد کرنے کے لیے یہ مختلف شہروں میں ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک دوسری جگہ سے سفر کر کے صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے بھی تو اتنی سوچیں اٹھاتے ہیں. دنیا کمانے کے لیے ہم نے پردیش میں وقت گزارا، اور ہم پاکستان میں کراچی کو ایسا شہر سمجھتے ہیں جہاں روزگار مہیا ہے، جہاں کاروبار کے مواقع زیادہ ہیں. پورے پنجاب بھر سے لوگ، پوری سرحد سے لوگ، بلوچستان سے لوگ یہاں روزگار کے حصول کے لیے آتے ہیں. اب اگر ہم یہاں پر اس کے مقابلے میں آخر کے حصول کے لیے اکٹھے ہو جائیں، تو ہماری کتنی بڑی خوشی ہے. کوئی بزرگ یہ منع نہیں کرتے، مشائخ نے یہ منع نہیں کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارک دیکھیں کہ انہوں نے ہر کام کیا ہے، لیکن ہر کام کو اللہ کے حکم اور رسول وسلم کے حکم کے تابع کر دیا. اصل چیز یہ ہے کہ ترجیح کون سی ہے. جب تک آپ ترجیح کا تعین نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ نہیں ڈھال سکیں گے. ایک کام ہے، وہ اس کو کام سمجھ لیں، باقی کام آپ کے خود بخود انجام ہوتے چلے جائیں گے. جس طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. اگر تو میری چاہت کے لیے کام کرے گا، میری چاہت کی طرف چلے گا، تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے. اور اگر تو تیری چاہت پہ چلے گا، تو میں تجھے تیری چاہت میں تھکا دوں گا، اور تو میری چاہت کا کبھی تعلق ہی نہیں. تو ہم ان لوگوں میں سے دوستوں نہ ہو جائیں، ہم اللہ کی چاہی زندگی گزاریں، ہم من چاہی زندگی نہ گزاریں. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ دو ٹوک ہے، واضح ہے، غیر مبہم ہے، اس میں کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. ہمارا دین بیان ہے اور اسے بتانے کے لیے ہمارے علماء کرام، مفتیان کرام اور مشائخ الحدیث جگہ جگہ موجود ہیں اور انتہائی محنت ہو رہی ہے دین کے اوپر. ہم ایک ایسے دور میں ہیں کیونکہ لا علمی اور جہالت کا دور نہیں ہے، یہ علم کا دور ہے. اب آپ کے ہاتھ میں ایسی چیزیں آ چکی ہیں جس سے آپ ہر چیز کو پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. اب اگر ہم وقت کو فارغ نہیں کریں گے تو دوستو یاد رکھیں کہ ہم تو رخصت ہو جائیں گے، پھر ایک ندامت ہوگی، ایک انفعال ہوگا، ایک افسوس ہوگا، ایک حزن ہوگا، پھر کوئی چارہ کار نہ ہوگا. اس لیے یہ ایک یادداشت ہے، ایک یاد دہانی ہے جو ایک دوسرے کو ہم نے کروانی ہے، جس کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کا نام جو لیتے ہیں یہ راس المال ہے. دوستو ہر چیز کی ایک اساس ہوتی ہے، یہ وہ اساس ہے جس کے اوپر ہر چیز کی عمارت کھڑی، پورے دین کی عمارت بھی اسی پہ کھڑی ہے، پوری دنیا کی عمارت بھی اس پہ کھڑی. اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے، اپنے دل کی اصلاح کریں گے، تو آپ اس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ اس سے فائدہ یہ اٹھائیں گے کہ آپ کی آخرت بھی بنے گی، آپ کی دنیا بھی بنے گی، کیونکہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اور دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو ہم نے بونا ہے وہ آگے جا کے کاٹ لینا ہے. اور اس تراٹنے کے لیے کوئی محنت تو ہمیں کرنی ہوگی، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. آیات مبارکہ میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ آل عمران کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قول فیصل ہے اس کام کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ آسمان اور زمین تخلیق فرمائے ہیں اور یہ جو دنوں اور رات کا الٹ پھیر رکھا ہے، تبدیل ہوتے ہیں، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور یہ عقل والے لوگ کون ہیں؟ یہ اس کی صفت اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، الذین یذکرون اللہ، کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. کس طرح؟ قیام ہوں اور قعود ہوں اعلیٰ جنوبین، چاہے وہ کھڑے ہوں، چاہے وہ بیٹھے ہوں، چاہے وہ لیٹے ہوں. تین کیفیات ایسی ہیں جس کے بارے میں حضرت قاضی شجاع اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آج سے تقریباً 400 پہلے اپنے شیخ کے نام سے موسوم فرمائی تفسیر مظہری، اس میں جو اس آیت کی تفسیر لکھی ہے اسے حضرت شفیع رحمۃ اللہ، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے مارس القرآن میں بھی نقل فرمایا ہے کہ یہ تین حالتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے اس انسان کو ودیعت فرمائی ہے. یہ اس کی اپنی اختیاری نہیں ہے. کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، وہ لیٹا ہی رہتا ہے، تا وقت کہ اس کی عمر 5-6 ماہ کے قریب ہوتی ہے وہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کی عمر 11-12 ماہ کے قریب ہوتی ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. ان کی تین کیفیات ایسی ہیں جس کے لیے نہ ماں باپ محنت کرتے ہیں، نہ وہ خود کوئی محنت کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کی ساخت ایسی بنائی ہے، پرداخت ایسی ہے کہ وہ خود بخود پہلے لیٹا رہتا ہے، پھر بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس سے مفسرین نے اخذ کیا کیا ہے کہ انسان کی یہ تین کیفیات جو ہیں، چونکہ اس کی اختیاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ ہے، ان تینوں حالتوں میں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. ہر وقت اللہ کو یاد کرنا مراد ہے کہ آدمی سویا ہو تو اللہ کو یاد کرتا ہو، جاگتا ہو تو اللہ کو یاد کرتا ہو، کھڑا ہو تو اللہ کو یاد کرے، بیٹھا ہو تو اللہ کو یاد کرے، لیٹا ہو تو اللہ کو یاد کرے. اب دوستو یہ کام کس طرح ممکن ہے؟ کوئی بھی کام جو آپ کریں گے وہ اس کے لیے وضو کی شرط ہے، اس کے لیے قبلہ رو ہونے کی شرط ہے، جتنی عبادات آپ کو معلوم ہیں ان کے لیے شرائط ہیں. لیکن ایک ایسی عبادت جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے، اور اس کی یہ تو ایک دو آیات مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ایسی 20 آیات اللہ رب العزت قرآن کریم میں نازل فرمائی ہیں، اور ایسی 20 احادیث ہیں جو اس پہ تائید مزید کرتی ہیں، پھر اس پہ سلف صالحین کا مسلسل تعامل چلا. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک علوم نبوت ہے اور ایک نور نبوت ہے. علوم نبوت وہ ہے جسے علماء کرام نقل کرتے ہیں، اور وہ بھی سینہ بسینہ آ رہا ہے سرکار دور سے. کوئی شخص اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا. یہ اسماء الرجال کا فن جو ہے یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے. باقی آپ تمام مذاہب کو دیکھیں، تمام علوم کو دیکھیں، ان میں جو حوالے ہوں گے وہ مصدقہ نہیں ہوں گے. یہاں مصدقہ اس حد تک ہے کہ جن لوگوں نے ان کو روایت کیا ہے ان کا اپنا کردار کیا ہے، اور اس پہ کیسی کیسی محنتیں کی ہیں. حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا مجموعہ حدیث بخاری شریف جو ہے قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح گنا جاتا ہے، وہ کوئی وجہ ہے جو گنا جاتا ہے؟ ایک بار ان کو کسی نے کہا کہ حدیث فلاں شخص سے لے آئے, وہ بہت اس کے پاس مجموعہ ہے حدیث کا, تو وہ تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو گھاس دکھاتا ہوا جا رہا ہے, تو وہیں سے لوٹ گئے. لوگوں نے کہا وہ تو بہت دیانتدار آدمی ہے اور بہت بھروسے کا آدمی ہے, آپ نے اسے حدیث نہیں دی. انہوں نے کہا جو شخص دھوکہ دے سکتا ہے اپنے گھوڑے کو, میں اسے حدیث لینے کو تیار ہوں. دوستو انہوں نے ایسی ایسی احتیاط کے ساتھ دین آپ تک پہنچایا ہے. آج لوگوں کی زبانیں دراز ہیں, آج سوشل میڈیا پہ ان کی محنتوں پہ لوگ ہرف اٹھاتے ہیں, لیکن احتیاط احتیاط بہت احتیاط کی ضرورت ہے دوستو. جو کام انہوں نے کیے ہیں اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اور انہوں نے جو امانت ہم تک پہنچائی ہے اس کی حفاظت ہمارے اوپر شرط ہے. اور یہ ہے علوم نبوت, یہ تو وہ ہیں جو زمانوں کے اندر سے گزرتے ہوئے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ لے کے ہم تک آئے ہیں, اور آج بھی جہاں احادیث پڑھائی جاتی ہیں ان کو پوری وہ روایتیں سکھائی جاتی ہیں. جو علماء بنتے ہیں وہ غیر معمولی ہستیاں ہیں, کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. وہ آپ انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھیں کہ ان کی وجہ سے دین ہم تک پہنچ رہا ہے. اور پھر دوسری جو صفت ہے علوم نبوت کی, وہ مشائخ اکرام ہیں, اہل اللہ عارفین کاملین ہیں جو ہم تک پہنچا رہے ہیں, اور یہ وہ چیز ہے جو مسلسل سینہ بسینہ چل رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نور چلتا ہوا ہمارے شیخ کے سینے تک آتا ہے, وہ اس کو تقسیم کر رہے ہیں. یہی ان کے غیر معمولی ہونے کے دلیل, جس طرح یہ علوم نبوت ہیں یہ ایک علوم باطنیہ ہے, اور یہ علوم باطنیہ اگر آپ حاصل نہیں کریں گے تو پھر جو علوم نبوت آپ حاصل کریں گے اس میں شیطان سے دھوکہ کھا جانے کا امکان ہے. اور اس کی بہترین مثال حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دی, جو بڑے عالم بے بدل تھے اور مفتی اعظم تھے اپنے زمانے میں ہندوستان کے, اور ان کا پورے ہندوستان میں صوفی بولتا تھا, ان کے علم کا اتنا چراغ روشن تھا. ان سے کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں اور آپ نے کیا کیا کہ ایک کم علم آدمی شخص کے ہاتھ پہ جا کے آپ نے بیعت کر لی. زہاری نوادر مکی محاجر رحمت اللہ علیہ صرف اشارہ کیا, جنہوں نے صرف تین جو ہے اس کے درجے پڑھے تھے, تو انہوں نے جواب میں جو بات فرمائی وہ بات سمجھیں, وہ بات اصل ہے اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. انہوں نے فرمایا کہ جب ہم بے علم تھے, ہمیں اوزان کا پتہ نہیں تھا کہ یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں یہ کتنے وزنی ہیں, تو ان کے پڑھنے کے ان کا علم ہونے کے بعد دل کے اندر قدر پیدا ہوئی, وہ ہم نے اعمال کرنے شروع کر دی. ہر اعمال کی ایک قدر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کا وزن ہوتا ہے, وہاں گنے نہیں جاتے, اعمال تولے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک نماز آپ نے پڑھی ہو وہ اس درجے کی اللہ تعالیٰ کو قبول ہو کہ میں ایسی 10 نمازیں پڑھ لوں تو اللہ کو قبول نہ ہو. تو اب کہتی یہ چیز ہو گئی اور ہم نے کام پڑھنا بھی شروع کر دیا, عمل بھی شروع کر دیا, لیکن جب حضرت حاجی صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو پھر یہ جو چیز اب تک نہیں تھی کہ وہ ایک کام تم کر رہے تھے, یہ اعمال تو کر رہے تھے لیکن یہ خالص نہیں, یہ اعمال اللہ کے لیے خالص ہونے چاہیے. دوستو اللہ والوں کی صحبت کا جو اصل فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کام کریں گے وہ اللہ کے لیے خالص ہونا شروع ہو جائے گا. وہ چاہے دنیا کے رشتے کیوں نہ ہو, آپ اپنے بھائی سے ملیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے ملیں گے, آپ اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھیں گے, آپ اپنے جو اہل و عیال ہیں, اپنے اقارب ہیں, اپنے دوست احباب ہیں, اپنے پڑوسی ہیں, حتیٰ کہ آپ کے ہم وطن لوگ ہیں, حتیٰ کہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں, ان کے حقوق بھی آپ پہچاننا شروع کر دیں گے. یہ تب پہچانیں گے آپ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پہچانیں. جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اسی نے ہر چیز کو پہچانا. من عرف نفسا عرف ربا, جو اپنے اب آپ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کی پہچان آنی شروع ہوتی ہے تو پھر یہ جتنے رشتے ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ دین کا کام کریں گے کتنا اونچا سے اونچا کام سننا ہو, حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب معاشرے میں سب سے پہلے جو سزا دی جائے گی وہ دین کون سے لوگوں کو دی جائے گی, جن میں ایک شہید ہوگا, ایک سخی ہوگا, اور یہ کیوں ایسا ہوگا, اور ایک عالم ہوگا. اب یہ بہت بڑے درجے کے لوگ ہیں, اس لیے کہ ان کا عمل اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ تو شہید ہوا, اور شہید بھی صحیح طریقے سے ہوا, آج کی طرح کی جنگیں نہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ واقعی جہاد ہے کہ نہیں. وہ ایسے بدر میں جہاد کرتا وہ شہید ہوا کہ واقعی اس کو مانا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے. لیکن جہاں یہ فرق آ گیا کہ تو یہ سمجھتا تھا کہ میں بہت شجیع ہوں اور میں بہت بہادر ہوں, میرا بڑا نام ہوگا کہ میں شہید ہو گیا ہوں, پوری دنیا میں تیرے شہرے ہو چکے, دنیا تجھے شہید کہہ چکی, اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, اسے پودے منہ جھرنے میں پھینک دیا جائے گا. دوستو اتنا بڑا عمل جس کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے بلندی کو, اس عمل کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. پھر ایک شخص جو عالم دین ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے زندگی میں کیا کیا, تو وہ یہ بتائے گا کہ میں نے اللہ رب العزت تیرے علم کو پھیلایا, سیکھا اور سکھایا. ہاں یہ تو بالکل درست ہے, تم نے یہ سب کیا لیکن اس لیے کیا کہ لوگ مجھے عالم دین کہیں, مجھے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بہت اچھا بیان کرنے والا ہے, یہ بہت اچھا علم سکھانے والا ہے. جہاں دل کے اندر یہ چیز آئی اس عمل کے ضائع ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا. اور وہی خطرہ تیسرے بندے کے ساتھ ہوا جس نے سخاوت کی ساری زندگی, ہم سب اس کو رش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تو کیا عمل لے کے آیا, کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو مال دیا اس سب میں نے تیری راہ میں لٹا دیا, دائیں بھی لٹایا بائیں بھی لٹایا, ہاں تو نے یہ سب کیا اس لیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں, تو سخی کہاں جا چکا, اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ تینوں بندے سب سے پہلے اوندے منہ جھرنے میں پھینکے جائیں گے. دوستوں ہم نہ تو سخی ہیں نہ ہم عالم ہیں اور نہ ہمارے پاس کوئی شہادت کا رتبہ آنے والا ہے. تو آپ دوستوں دیکھیں کہ ہماری تو راس المال پہلے ہی بڑی کم ہے, اور اس کے اندر سے اخلاص اگر نکل گیا تو ہمارے پلے کیا بچے, اس دھوکے میں نہ رہ جائے کہ فلاں بندے کی میں اولاد ہوں یا فلاں بندے کے میں قریب ہوں. یہ قبر کے اندر اپنا چراغ ہر شخص کو خود روشن کرنا, اپنے اعمال کی روشنی میں کرنا پڑے گا. میں اس بات سے فارغ نہیں ہو سکتا کہ میرے والد بڑے عالم دین تھے, میرا بیٹا بڑا عالم دین ہے, میرے تین بیٹے حافظ ہیں, وہ میرے لیے کچھ کر سکیں گے. وہ کچھ تب کر سکیں گے جب میں اپنے لیے خود کچھ کرنے کی آمادہ ہوں گا, اپنا کام خود سیدھا کرنا ہوگا. اگر میں اپنا ایمان نہیں سنبھال کے لے جا سکا دوستوں, تو پھر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمیں جو ہمارے مشائخ کوشش کر رہے ہیں, یہ وہی کوشش ہے جو ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا, جب ایک ماں نے پوچھا تھا وہ خوب اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو جہنم میں پھینک دیں گے, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں اور آگ میں پھینک دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو پار جاری ہو گئے اور فرمایا کہ میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو آگ میں گرنے سے بچاؤں, لیکن فرمانوں کی طرح آگ میں لوگ گرنے کو تیار ہیں. اب اگر ہم نے خود فیصلہ کر لیا ہے ہم نے آگ میں جانا ہے اور ہم نے ان احکام کو نہیں ماننا جو ہمیں اللہ نے اللہ کے رسول نے دیے ہیں, اور وہی احکام تو ہیں جو بتانے کے لیے ہمارے مشائخ یہاں پر تشریف لاتے ہیں یا ان کے مقرر کردہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ وہ ہم سبق بھول نہ جائیں. اب ہمارے لیے ایک دوسرے کو بتانا فرض عین ہے, اور پھر جب بات ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے. جب میں خود بدل جاتا ہوں تو میرے ارد گرد تبدیلی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب میں ایک اچھا شوہر بنوں گا میری بیوی پر اس کے اثرات ہوں گے کہ یہ کس وجہ سے اچھا ہوا ہے, میں بھی اچھا ہونے کی کوشش کروں گا. میرے بچوں پہ بھی اثرات ہوں گے, وہ چاہیں گے کہ میں بھی وہ کام کروں جو میرے والد کام کرتے ہیں, میرے پڑوسی بھی وہ چاہیں گے, میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی چاہیں گے, لیکن وہ تب چاہیں گے جب میں یہ کام اسی درجے میں کر کے دکھاؤں جس طرح ہمارے مشائخ نے اپنی زندگی کو مثالی بنا کے دکھایا ہے. وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. ہم ایک چیز تو وہ ہے جو پڑھتے ہیں, ایک چیز وہ ہے جس کا مشاہدہ کرتے ہیں. ایک مشاہدہ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا کیا, جس پہ پوری روشنی حضرت عمر صاحب مظہر العالی نے ڈالی ہے رات. اسی طرح ایک مشاہدہ ہے جو حضرت بیگ صاحب رحمت برکات حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے پچھلے 3 دہائیوں سے زیادہ کیا کہ ان کی قول میں فعل میں تضاد نہیں, اور جو وہ کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں, اور انہوں نے جو کام کرنے کی ٹھان لی ہے اللہ کی راہ میں اس کے لیے جو رکاوٹیں آئی ہیں انہوں نے اسے پرے کا کے برابر اہمیت دی. انہیں روزگار کو روزگار نہیں سمجھا, انہوں نے بیماری کو بیماری نہیں سمجھا, انہوں نے کسی صعوبت کو اپنے خاطر میں نہ لانے کا فیصلہ کیا. تو کیا ہم نے کچھ ان سے سیکھا؟
دوستو یہ کوئی کرونے اولا کے لوگ تو نہیں ہے، یہ ہمارے آپ جیسے بٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کام کر کے اس عہد کے اندر دکھایا ہے۔ تو اس لیے کہ جو قندیل ہم نے روشن کی ہے اس میں اپنے حصے کا تیل تو ہمیں ڈالنا ہی ہوگا، اگر ہم نہیں ڈالیں گے تو ہم وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں دوسروں کی نسبت زیادہ محفوظ ہوں گے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے اوپر تین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ پہلی نعمت یہ کہ ہمیں انسان بنایا، اللہ چاہتا پتھر بنا دیتا، شجر بنا دیتا، حجر بنا دیتا، کچھ بھی بنا دیتا، نباتات جمادات اتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے خواہش، ہمارے ارادے، ہماری کوشش کے بغیر یہ فیصلہ فرمایا کہ ہمیں اس کا مخلوقات بنائے، یہ اس کا احسان عظیم ہے، ہم اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائیں گے، اتنا بڑا احسان ہے۔ تو دوسرا احسان یہ فرمایا کہ اسلام جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر طے کر دیا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی دین ہے وہ اسلام ہے، کوئی اور دین نہیں ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ عطا فرمایا۔ ہمارے والدین مسلمان تھے، ہمارا ملک مسلمانوں کا تھا، ہمارے ماحول میں اذانیں ہوتی تھیں، نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ اب وہ لوگ دیکھیں جو کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تھے اور انہیں اسلام کی نعمت ملی، اور ان کے کتنے ماہوں سال اس کے حصول میں گزر گئے اور تب جا کے ان کو یہ نعمت نصیب ہوئی۔ ہمیں آپ کو تو کوئی محنت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا، اور یہ احسان مزید فرمایا کہ صدیوں کے بعد ایسے شیخ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا حضرت رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کمزور لوگ ہیں، یہ کمزوروں کا عہد ہے، یہ فتنے کا دور ہے، یہ پر آشوب ہے، یہ لوگ تو گھروں سے نکل کے نہیں آئے، ورنہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ اولیاء اللہ کی کہ کس طرح کتنے کتنے برس اللہ والوں کی صحبت میں لوگ بیٹھے رہے، اس اجازت کے منتظر کہ وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا ہمارا ہاتھ لے، اور ان کی شرائط کتنی سخت ہوتی تھی، اور ہمارے مشائخ نے کیا احسان فرمایا کہ وہ چل کے گاؤں گاؤں پھرے، شہر شہر پھرے، اور پھر ہمارے یہ مشائخ حضرت بیگ صاحب، حضرت شاہ صاحب، انہوں نے ایک اور احسان فرمایا کہ یہ ملکوں ملکوں پھرے، پوری دنیا میں چار دانگے عالم میں پھرے، اپنی تمام تر حکومت ختم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہ دورے پاکستان میں بھی جاری رکھے اور باہر بھی جاری رکھے۔ اب یہ جس طرح جو لوگ آ رہے ہیں، ہمارے بچے ہیں، جو چیز ہم نے اپنے والدین سے پائی وہ اپنے تک اس کو نبھانے کی کوشش کی، اب ہمارے بچے ہیں، ہم خواہش کرتے ہیں کہ وہ نبھائیں، اسی طرح ہم ان کی روحانی اولاد ہیں، اب ہمیں اس مشن کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہ تین احسان جو تیسرا احسان جو ہوا ہے ہمارے اوپر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، یہ کوئی باعث فخر یا باعث غرور چیز نہیں ہے کہ ہم کو بہت اچھے تھے، بڑے خوبصورت تھے، میں فلاں خاندان سے تھا، میں سید تھا، میں خوبصورت تھا، میں خوبصیرت تھا، میرے اندر یہ وطب تھا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ فضل ہے جو جس پہ چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس نے ہمارے اوپر یہ فضل کر دیا ہے تو ہم اس فضل کی قدر کریں۔ اور یہ فضل کتنا بڑا ہے، یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو مراقبہ ہم کرتے ہیں، اس کی دلیل بھی یہی فراہم کی گئی ہے، تفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور کرتے ہیں اس آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، اور پھر کیا کہتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب تم نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا، ابش نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ یہ کس لیے بنایا ہے، یہ تو پاک ہے اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو اس کے آخر میں کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، جب اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا دیں گے تو یہی فوج کبیر ہے، اور یہی اللہ ناراض ہوں گے تو جہنم میں پھینکیں گے، جب ناراض کی ضد کیا ہے، راضی ہوں گے، جب اللہ راضی ہوں گے تو کبھی جہنم نہیں پھینکیں گے۔ اور اس کی جو پہچان بتائی گئی ہے یہ حدیث مبارکہ اس کے چوتھے باب میں موجود ہے، جو فضائل ذکر کا باب ہے فضائل اعمال میں، بڑی معروف حدیث ہے جو انہوں نے لکھی ہے شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ معاشر کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا، مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا، کیا ندا دے گا، یہ آیت پڑھے گا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کہ اولی الالباب کہاں ہیں، عقل والے لوگ کہاں ہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کسی کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا صفت ہے. تو پھر پہلے یہ اعلان ہوگا انہیں باپ ہے کوئی کھڑا نہیں ہوگا, تو پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے گی, تو پھر لوگوں کے جو کچھ کھڑے ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جھنڈا تخلیق فرمائیں گے, اور اس کے نیچے وہ لوگ اکٹھے ہوں گے جب, تو اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب معاف فرما دے. تو کیا ہم میں آپ میں کوئی اس قابل ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور حساب دے سکے؟ ہمارے مشائخ ہمیں یہی تربیت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بے حساب معافی کی امید کرو, ہم حساب نہیں دے سکتے, ہم حساب نصیرہ دینے کے بھی قابل نہیں, ہمارے پلے ہے کیا؟ اللہ رب العزت صرف ایک آنکھ کی نعمت پلڑے میں ایک طرف رکھ دیں گے اور دوسری طرف پورے اعمال کا امبار ہو, جتنی مرضی بڑی نیکیاں ہوں پردہ وہ اوپر اڑ جائے گا, آنکھ کی نعمت کا پردہ نیچے جھک جائے گا, ہم حساب نہیں دے سکیں گے. اللہ تعالیٰ جس سے حساب لینے کا ارادہ فرما لیں گے وہ حساب میں کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب معاف فرما دے. ہم ایک ایسا کام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہی ہمارے مشائخ ہمیں سکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے کہ کچھ ایسا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب معاف فرما دے. اور اس میں تین چیزیں, ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو بارہا حضرت نے اپنی مجلس میں بھی ارشاد فرمائی, اپنے بیان میں بھی ارشاد فرمائی, کہ ایک جو ہے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں, کسی ایک نیکی میں اللہ تعالیٰ کی رضا چھپی ہے, معلوم نہیں ہے تو وہ نیکی ہم کر گزریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیں گے. اسی طرح ایک گناہ کے اندر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا غضب ہو چکا ہے, وہ کون سا گناہ ہے, تو اس لیے ہر گناہ سے ڈریں, کسی گناہ کو چھوٹے بڑے کے حساب سے نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں تو پتہ نہیں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے, اور ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا. ہمیں کیا پتا ہے جو شخص آج سیکرٹ بوٹیڈ ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ بالکل ہدایت پر نہیں ہے, کل اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, یہ ان کے اختیار ہے. اور یہ اللہ کے واقعات پڑھ کے دیکھیں, ابراہیم مرزا اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہدایت دی, کہاں وہ بادشاہ اور کہاں وہ بے بدل سلطان والی آ کے, اور اسی طرح غزالی رحمۃ اللہ دیکھیں کہاں وہ سلطان کے پہلوان اور کہاں والی اللہ کے سلطان, اس لیے کہ انہوں نے ایسی کوئی چھوٹی سی نیکی کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گئی. دوستوں ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ہم کسی ایک ایسے سجدے کی تلاش میں ہیں جو اللہ کے لیے خالص ہو گئے, ہم اس کوشش میں ہیں کہ ایک دفعہ ہماری زبان اللہ کو خالص کر کے پکار لیں اور اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں باقی کے کام کرنے کی توفیق دے دیں. اصل میں یہ ساری ایک کوشش ہے, اور کامیاب کون ہے, نیک کون ہے, اس کی تعریف حضرت نے ہمارے آنے سے پہلے جو باتیں فرمائی تو اس میں ارشاد فرمائی کہ نیک وہ ہے جو پار جا چکا ہے, جو اس دولت عظمیٰ کو ساتھ لے کے جا چکا ہے. ہم اپنے نیک ہونے کی دعویٰ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ شیطان ہماری گھات میں ہے اور وہ آخری سانس تک گھات میں ہے, وہ بہت بڑا کھلاڑی ہے, اس نے بڑے بڑے لوگ گرائے ہیں, ہم کیا دیکھیں. کراچی والوں کے لیے حضرت نے خصوصی پیغامات دیے اور چار بزرگوں کو متعین فرمایا, وہ اپنے اپنے وقت میں آپ کو آگاہ فرماتے رہیں گے. حضرت عمر آصف آگاہ فرما چکے ہیں, حضرت خورشید صاحب بھی آپ کو آگاہ فرمائیں گے, حضرت گوہر مان صاحب بھی آپ کو آگاہ فرمائیں گے, حضرت قمر جاوید صاحب بھی آپ کو آگاہ فرمائیں گے. جو اس میں سے مجھے یاد ہے, حضرت نے یہ فرمایا کہ کراچی کی جماعت بہت قیمتی جماعت ہے, لیکن یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص بھی امیر مقرر کیا جاتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کیا یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, سید القوم خادم ہے, کہ قوم کا سربراہ جو ہے وہ اس کا خدمت کرنے والا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا کون ہوگا, وہ امیر المومنین تھے اور اینٹ کا تکیہ لگا کے سوتے تھے اور بیت المال کے اونٹ چرایا کرتے تھے, یہ ان کا پیشہ تھا. تو ہماری عمارتیں اور ہماری جو سطوتیں ہیں وہ کیا کیا حیثیت ہے, ہم ان ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہی تو ہیں. ایک نظم سنبھالنے کے لیے اگر ہمیں کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے تو ہمیں انہیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں, ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں, اور ان کی خدمت کرنے کو اپنا شرف سمجھنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شیخ ایک ہی ہوتا ہے, ایک وقت کے اندر اسی سے سارے معاملات چلتے ہیں, اور شیخ ہمارے ایک ہی ہیں. جس طرح حضرت نے یاد دلوایا آپ کو, وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی شخص اپنی ذات کے اندر نہ سمجھے کہ میں کچھ ہوں. جس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا وہ سب سے پہلے ضائع ہو. یہ اتنے لوگ جن کے حضرت کی مجلس میں خطوط پڑھے جا رہے ہیں, ان میں کراچی کے, پشاور کے, فوج کے, سول کے, کتنے بڑے بڑے نام ہیں, میں ان ناموں کو دہرانا نہیں چاہتا, لیکن اتنا تکبر حضرت شیخ مکرم کا کہ ہر ایک لفظ جو ان کا سنے اس سے محبت مترشا ہوتی ہے حضرت کی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس راستے پہ نہ رہ سکے. کیوں؟ کہ یا ان کو حسد تھا، یا ان کو کینہ تھا، یا شاید کینہ فرمانی تھی. کیونکہ چیزیں جڑتی چلی جاتی ہیں دوستو، جب ہم ایک غلطی کرتے ہیں دوسری غلطی پھر تیسری غلطی. ایسے لوگ جن کو حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں مہلت دی کہ 6 مہینے کے بعد بھی آ جاؤ گے میں تمہیں وہیں لے جا کھڑا کروں گا ایک توجہ سے جہاں سے تم گرے ہو. لیکن جب شیطان لعین شکار کرتا ہے تو غیر معمولی شکار کرتا ہے، اس نے بڑے بڑے برے کھا دیے. اس لیے بہت بچنے کی دوستوں ضرورت ہے. یہاں کی جماعت کثیر ہے، مشاہد کی بہت توجہ ہے آپ کی طرف. اس توجہ کو برقرار رکھیں اپنے ساتھ، اور کوشش کریں کہ جو دولت ان کی طرف سے آ رہی ہے ان میں کسی قسم کا انقطاع نہ ہو، اور ہماری ذاتی اغراض جو ہے اس کام پر غالب نہ آئے. یہ کام جو ہے وہ اصل ہے، باقی ساری چیزیں نقل ہیں. باقی چیزوں کو اس کے تابع کر لیں. اپنی اولاد ہے اس کے تابع کر لیں، اپنا روزگار ہے اس کے تابع کر لیں، اپنے جو معاملات ہیں اس کے تابع کر لیں. آپ یقین کریں پہلے سے بہتر ہوتے چلے جائیں. میں یہ وہ بات نہیں ہے جو ایسی کہہ رہا ہوں جو ہم نے صرف پڑھی ہے، بلکہ یہ ہوتے ہوئے دیکھیں. بلکہ آپ ملکوں ملکوں پھریں، جہاں جائیں گے حضرت جو ہے ان کی جو توجہ کس طرح سے چلتی ہے اور لوگ کس طرح سے آتے ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے لے آئیں گے. تو پچھلے دنوں حضرت نے آسٹریلیا میں ایک ہدایت نامہ بھجوایا جس کے 2 الفاظ مجھے یاد ہیں کہ نہ ہمیں کسی سے ووٹ چاہیے نہ ہمیں کسی سے نوٹ چاہیے. جو ہمارے ساتھ چل سکتا ہے اس کے لیے راہ متعین ہے، جو نہیں چل سکتا خدا حافظ. کیونکہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے، انتخاب میرا آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. وہ جس کو رکھنا چاہیں گے رکھ لیں گے، جس کو میں رکھنا چاہوں گا نہیں رکھ سکتا. میں کوشش کروں میں اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں اس راستے پہ لا سکتا تا وقت کا اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ فرمائے. لیکن ہم اللہ ماسہا کے مکلف ہیں. یہ نہیں کہ ہم اپنی کوشش ترک کر دیں کہ میری بیوی تو مانتی نہیں، میرے بچے تو مانتے نہیں. ہم نے کوشش کیا کی تھی، ہم اس کے مکلف ہیں. وہ کوشش ہم آخری سانس تک کرتے رہیں. اگر میرا بچہ فرض کرے ایک یونیورسٹی میں فیل ہو جائے تو میں الٹا کھڑا ہو جاؤں گا کہ اس کو کسی یونیورسٹی میں ڈالوں، کسی ایسے کام میں ڈالوں، کیونکہ اس کی دنیا مجھے نظر آ رہی ہے. آخر کیا اب اس کو ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ یہ ایک سانس بند ہوتا ہے صبح سے شام اور لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کے پار دوسری دنیا کھڑی ہے. اس کی تو جو جنت یا دوزخ ہے اس قبر سے ہی شروع ہو جائے. وہ جو معاشر کا دن ہے وہ تو بہت دور ہے دوستو، لیکن یہ جو انعامات ملنے والے ہیں یا گرفت آنے والی ہے یہ تو آنکھیں بند ہی ہوتے ہی بندے کو پتا چل جائے گا. جو طیب روح ہے اس کی روح طیب طریقے سے نکالی جائے گی، جو خبیث روح ہے اس کی روح بھی اسی طرح سختی سے نکالی جائے گی. جو نیک روح ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غلیچے بٹھا دیتے ہیں قبر کے اندر، اور جو بدکار روح ہے اس پہ عذاب کے کوڑے روح نکالنے سے بات شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ قبر جو ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے، جنت کے باغ میں سے باغ بن جاتی ہے. اسی کی تیاری ہے دوست. اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں کل نفس ذائقۃ الموت، اس کی تعریف حضرت نے بارہا یہ فرمائی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ذائقہ ہے، اسی طرح موت کا بھی ذائقہ ہے. اور ہر لمحے یا تو ہم موت کا ذائقہ کڑوا کرتے ہیں یا میٹھا کرتے ہیں، اور یہ وہ راستہ ہے جو آپ کے موت کے ذائقے کو شیریں ترین کر دیتا ہے. کیونکہ آپ کے جسم کا ذرہ ذرہ اللہ کو پکارنا ہوتا ہے، آپ کا دل اللہ کو پکارنا ہوتا ہے. تو جب لینے آتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ اللہ کہے یہی معاملہ ہو جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی مدخلی فی. دوستو یہ ممکن تبھی ہے جب ہم آنکھیں بند کر لیں اور اپنے کان بند کر لیں، اپنی زبان بند کر لیں، اور مشائخ جو فرماتے ہیں خاموشی سے اس کے اس راستے پہ چل نکلیں. اگر ہمیں ایک بار اعتبار آ گیا ہے، اعتماد آ گیا ہے، ہم نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے ہیں، ہم بک چکے ہیں، تو ہم اپنی مرضی کرنا ترک کر دیں. یہی مختصر آپ کی خدمت میں عرض گزارش ہے. اور جب آپ سے کہا جاتا ہے تو اس کا پہلا مخاطب میں خود ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جس طرح اس نے یہاں جمع فرمایا ہے معاشرے میں جمع فرمائے، اور ہم اسی طرح ایک دوسرے کے گلے ملتے رہے، اور جس طرح کی حضرت نے رات ارشاد فرمایا کہ اپنے دلوں کو ایک دوسرے سے صاف رکھ لیں. کون ہے جس کو دوسرے سے گلا نہیں ہوتا؟ ہمیں اپنے بھائیوں سے گلا ہوتا ہے، بہنوں سے گلا ہوتا ہے، کیا ہم ان سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں؟ لیکن ہمارے اصل بھائی تو یہ ہیں جو ہمارے آخرت تک کے ساتھی ہیں. باقی تو پتہ نہیں کہاں بچھڑ جائیں گے کہاں رہ جائیں گے. یہ یقینی ساتھی ہیں ہمارے. جیسا حضرت فرماتے ہیں ایک ہاتھی ہوتا ہے جو ہاتھ ملا کے رخصت ہو جاتا ہے, ایک ساتھی ہوتا ہے جس کا ساتھ بہت دور دراز تک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کو اسی طرح قائم دائم رکھیں, اور اللہ ہمیں مشائخ کی بتائی ہوئی باتوں پہ من و عن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کوئی بات کہنے مجھ سے کمی بیشی ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تدعنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا ميتا إلا رحمته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا ضالا إلا هديته, ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين, اللهم إنا نسألك صحة في الجسد, اللهم إنا نسألك بركة في العمر, اللهم إنا نسألك وسعة في الرزق, اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت, اللهم إنا نسألك مغفرة بعد الموت, اللهم إنا نسألك الأفضل والعافية في الدنيا والآخرة, اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا, اللهم إنا نعوذ بك من فتنة جنود الإبليس, اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النساء, اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أصلح أحوالنا, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم أجعلنا منهم, اللهم قزل من قزل دين محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم لا تجعلنا منهم, اللهم انصر المسلمين والمسلمات, اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اينما كانوا, اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم, اللهم اصلح ذات بينهم ووحد في صفوفهم, اللهم اهلك الهنود واليهود والنصارى والمشركين والمتبعين في كل مكان اينما كانوا, اللهم اهلكهم كاهلك عاد وثمود, اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر في ديارهم, اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره, توفنا مسلما وارحمنا من الصالحين. يا اله العالمين ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. يا اله العالمين ہم نے دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں, دن کی روشنی میں رات کی تاریکی میں ان گنت گناہ کیے ہیں. اللہ رب ہم سچے دل سے ان کی توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری توبہ کو توبہ تو نسوخ کا درجہ عطا فرما دے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو اسی طرح نیکیوں سے تبدیل فرما دے جس طرح کہ تو نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ رب العزت ہماری توبہ کو ایسے درجے میں قبول فرما کہ ہمارے گناہوں کو تو نیکیوں سے تبدیل فرما دے. اللہ رب العزت جن کے حقوق ہمارے ہاتھوں سے پامال ہوئے ہیں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت ان لوگوں کے دل نرم فرما دے کہ وہ ہمیں معاف کر دے. اللہ رب العزت جنہوں نے ہمارے حقوق ادا کرنے, اللہ تعالیٰ ہمارے دل نرم فرما دے کہ ہم انہیں ان کے حقوق معاف کر دیں. اللہ رب العزت تیرے حقوق میں ہم نے بڑی کمی کی ہے. اللہ رب العزت ہم تیرا حق بندگی نہ ادا کر سکے. اللہ رب العزت سے صرف نظر فرما, ہم تیرے فضل و کرم کی بھیک مانگتے ہیں, تو اس سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. ہمارا اپنے کسی عمل پر کوئی تکیہ نہیں. اللہ رب العزت ہمارا اپنے کسی کال و فیل پر بھروسہ نہیں. ہم خالصتاً تجھ سے تیرے فضل و کرم کی امید کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے. ایسے کام کرنے کی توفیق سلف فرما لے جن سے تو ناراض ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العزت ہمیں اپنے بہنوں بھائیوں، اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب سب کے حقوق ادا کرنے کی بلا بنا، اللہ رب العزت ہمیں خلق عظیم کا حامل بنا، اللہ رب العزت ہمیں اعلی اخلاق اعلی کردار کا حامل بنا، اللہ رب العزت ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری موجودہ نسلوں کو نیکی پر چلنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العزت یہ راستہ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ خاص تیرا فضل و کرم ہے، ہمیں اس راستے کی عظمت کو پہچاننے اور اس پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العزت جو ہمارے مشائخ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، جو بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کے اخروی درجات بلند و بالا فرما، اللہ رب العزت ہمارے حضرت جی عرصہ دراز سے صاحب فراش ہیں، اللہ رب العزت نے ایسی صحت عطا فرما کہ ہم سب کو رشک آ جائے، وہ پہلے کی طرح ہماری سرپرستی فرما سکیں، اسی طرح اجتماعات پہ تشریف لے جا سکیں، عمرے پر تشریف لے جا سکیں، اللہ رب العزت تمام تر اپنی جسمانی کمزوری کے باوجود جس طرح حضرت مستعدی سے جماعت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، ہماری غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس سے ہمیں اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ کام لینے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ رب العزت ان کے ذوف کو قوت سے تبدیل فرما، ان کی بیماری کو صحت سے تبدیل فرما، اللہ رب العزت ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ہم بڑے ناتواں ہیں، بڑے کمزور ہیں، ہمیں آخرت کی جو گھاٹیاں آنے والی ہیں ان کا کوئی اندازہ نہیں ہے، تا وقت کہ ہمارے مشائخ نے ہمیں اس راستے کی پیچیدگیوں سے آگاہ کیا، اللہ رب العزت ہم اس آگاہی میں برقرار رہیں اور شیطان لعین کے ہتھکنڈوں سے بچے رہیں، اللہ رب العزت ہمیں شیطان لعین سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العزت ہمیں غیظ اور غضب سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں فخر و غرور سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العزت ہمیں کبر سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العزت ہمارے دل کو حسد کینے سے پاک فرما دے، اللہ رب العزت ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلا کے زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین آمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمون والحقنی بالصالحین، وفوز امری الی اللہ ان اللہ بصیر بعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.